الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. میرے محترم اور مکرم بزرگوں اور بھائیوں، سورہ بقرہ کی 11ویں رکوع کے آخری آیات کی تفسیر آج انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے، اور آیات اسی موضوع سے متعلق ہیں جو یقیناً پچھلی مجلس میں ہمارا موضوع تھا، اور وہ موضوع اس طرح تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا نزول فرمایا، آپ کو دین عطا کیا گیا، آپ کو شریعت عطا کی گئی، آپ کو کتاب عطا کی گئی، آپ کو نبوت عطا کی گئی، آپ کو اسوہ حسنہ عطا کیا گیا، تو یہ جو تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و کرم کیے جا رہے تھے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نے آپ پہ ذکر نازل کیا ہے، لِتُبَيِّنَا، تاکہ آپ اس ذکر کو اچھی طرح وضاحت کے ساتھ لِلنَّاسِ لوگوں کے سامنے بیان کر دیں. اس سلسلے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب و روز محنت فرمائی، اور آپ نے بہت زیادہ اپنے اوپر مشقت برداشت کرنے کے باوجود اللہ کے پیغام کو محفوظ کرنے میں اور اللہ کے پیغام کو آگے بڑھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ جب وحی کا نزول ہوتا تھا اور قرآن کریم کی آیات نازل ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر لاحق ہوتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آیات بھول جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو جبرائیل امین اللہ کا پیغام اور بہت بڑی امانت لے کر تشریف لائے ہیں، کہیں اس کا ایک لفظ اور ایک حرف آگے پیچھے نہ ہو جائے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نازل ہونے کے دوران ہی میں قرآن کریم کو دہرانا شروع فرما دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنا، اے ہمارے پیارے پیغمبر، آپ اپنی زبان مبارک کو جلدی جلدی نہ ہلایا کریں جب وحی نازل ہو رہی ہو، اور اس فکر سے آپ بے غم ہو جائیے کہ خدا نہ خواستہ آپ بھول جائیں گے. ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس قرآن کریم کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا اور پھر اس کا پڑھوانا یہ ہمارے ذمے پہ ہے. اس سلسلے میں یہاں پہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ بھی بالکل واضح سامنے آ جاتا ہے, اور وہ یہ کہ ہمارے اور آپ کے جو فقہ کے امام ہیں, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ مسلمان کو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور مقتدی کو امام کے پیچھے تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے مقابلے میں یا اس کی مخالفت میں وہ مذہب بھی یقیناً موجود ہے, ہمارے امام شافعی رحمت اللہ علیہ, امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ. میں نے شروع میں ہمارے اس لیے کہا کہ وہ بھی ہمارے ائمہ ہیں اور وہ بھی ہمارے بزرگ ہیں اور وہ بھی ہمارے لیے صد احترام ہیں. ان کی فقہ کا تقاضا یہ ہوا اور انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ مقتدی کو امام کے پیچھے تلاوت کرنی چاہیے, فاتحہ پڑھنی چاہیے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ, لا تحرک به لسانک لتعجل به, اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے تھے کہ دیکھیے وحی کا نزول ہو رہا ہے اور وحی کے نزول کے ادب میں اور وحی کے نزول کے تیاری میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کریم کی تلاوت کی کوشش فرمائی, اللہ تعالی نے منع فرما دیا کہ اے پیغمبر, اس وقت میں آپ کی تمام توجہ اور آپ کی تمام جو ہم جہت وہ حضرت جبرائیل امین کے قرآن کریم کے نازل ہونے پہ ہونی چاہیے. تو عقل مند کے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ اللہ تعالی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ جب قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو اور قرآن کریم نازل ہو رہا ہو تو اس دوران میں آپ خاموش رہیں تو یہ زیادہ قرآن کریم کے لیے الگ اور انسب ہے. اسی طرح وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا, سورہ اعراف کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ جب قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو تو غور سے سن لیا کرو اور خاموش رہا کرو. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور آپ کے شاگرد وہ فرماتے ہیں کہ دو حکم ہیں, ایک حکم ہے غور سے سنو اور دوسرا حکم ہے کہ خاموش رہو. پتہ چلتا ہے کہ پہلا حکم غور سے سنو, ظاہر بات ہے جب سننے کے لیے کچھ ہوگا تو غور سے سنیں گے, تو جہری نمازیں مراد ہو گئیں, فجر کی نماز, مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز. جب اس میں امام قرات کرے تو مقتدی وہ غور سے سن لے, اور وہ نمازیں جن میں سننے کے لیے کچھ نہیں ہے, مثلا ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے, تو وہ ان سے تو قرآن نے کہا خاموشی اختیار کر لو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ یہ بھی فرما چکے ہیں, فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے ہمارے پیارے پیغمبر, اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو ان کے ایمان نہ لانے کا وبال آپ کے اوپر نہیں ہے. آپ اپنے سینے میں کیوں اپنے آپ کو گھول رہے ہیں اور آپ پریشان ہو رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان اور اسلام نہیں لاتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان علیک الا البلاغ, آپ کے ذمے حق کا پیغام پہنچانا اور اسلام کا پیغام پہنچانا ہے, اس کے علاوہ وہ ایمان لائے یا نہ لائے یہ اللہ کے فیصلے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیز چچا عبد المطلب کی خدمت میں موجود ہیں اور ابو طالب اور عبد المطلب اور اسی طرح جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بزرگ اور بڑے تھے، آپ کی خواہش مبارک یہی تھی کہ یہ سب کے سب کلمہ طیبہ پڑھ لیں، یا عمی قل کلمۃ احاج لکہا عند اللہ یوم القیامہ، اے چچا کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ اللہ تعالی کے ہاں میں آپ کی سفارش کر سکوں. اور اہل سنت والجماعت کا محققین کا مسلک یہی ہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، امیہ اور ابو جہل اور یہ سارے ان کے قریب میں موجود تھے اور وہ ان کو روک رہے تھے اور ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے آبا و اجداد کا دین نہ چھوڑیے گا، تو فیصلہ یہی ہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیات نازل فرمائی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہے یا جس سے محبت فرمائیں تو 100% یقین سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایمان لائے. ولکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں اسے ایمان کی دولت سے نواز دیتے ہیں. اور جب مشرکین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اگر اللہ کے رسول ہیں اور نبی ہیں اور پیغمبر ہیں تو چاہیے یہ کہ آپ کے پاس صرف اور صرف خیر ہو، آپ کے پاس خوشحالی ہو، آپ کے پاس مزے ہو اور آپ کے پاس کبھی بھی کوئی شر فساد قریب میں بھی نہ آئے. یہ آپ کیسے پیغمبر ہیں کہ کبھی آپ کو تکلیف ہوتی ہے، کبھی آپ بیمار ہوتے ہیں، کبھی آپ جنگ میں زخمی ہو جاتے ہیں، یہ تو پیغمبر کی نشانیاں نہیں ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قرآن کریم نے کہا، وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں غیب جانتا تو پھر یہ واضح دلیل تھی کہ میرے پاس صرف اور صرف خیر ہوتی اور مجھے کبھی کسی برائی کو قریب سے نہ چھوتی مجھے. لیکن اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، نحن معاشر الانبیاء اشد بلان، ہم انبیاء لوگ آزمائش ہماری سب سے سخت ہوتی ہے. طائف میں دیکھیں آپ نے کیسی تکلیف اٹھائی، مکہ کی ابتدائی نبوت کے سالوں میں آپ نے کیسی تکالیف اٹھائی، اپنے رشتہ داروں کی طرف سے آپ کو کیسے کیسے تانے دیے گئے اور آپ سے جب کہا گیا کہ یہی رشتہ دار آپ کو یہاں سے نکالیں گے آپ حیران ہوئے، اب مخرجی یا ہم، کیا یہ واقعی مجھے یہاں سے نکالیں گے؟ ورقہ ابن نوفل نے کہا، آپ پہ اللہ نے جو حق نازل کیا ہے یہ حق جب کبھی بھی کوئی پیغمبر لے کے آیا ہے تو اس کو ضرور تکلیف پہنچائی جاتی ہے. حضرت علی صاحب رحمت اللہ علیہ عوام کے سامنے یہ بھی ایک حقیقت رکھتے تھے کہ یہ فیصلہ کرنا بہت آسان ہے اور کوئی اس میں اتنی بڑی مشکل نہیں ہے کہ کس نے دین کے لیے اور اسلام کے لیے اور حق کے لیے کوشش کی ہے اور کس نے اسلام کے خلاف کام کیا ہے. اور پھر مثال دیتے تھے کہ یہ جو ہمارے مبتدعین ہیں، بدعتی ہیں، ان کے اعلی حضرت نہ کبھی زندگی میں جیل گئے، نہ انہوں نے کبھی تھانہ دیکھا اور نہ کبھی ان کے خلاف کوئی رپٹ کٹوائی گئی، اور 90 سال کا شیخ الہند اور 80 سال کے حضرت مدنی اور بہت بڑی عمر کے فضل حق مراد آبادی، ان لوگوں کو کیا آخر کیا وجہ تھی کہ کالا پانی بھیجا گیا اور ان کو مالٹا کی جیلوں میں بند کیا گیا؟ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ اسلام کی خدمت میں مصروف عمل تھے اور ان کے وجود سے अंग्रेज साम्राज्य को तकलीफ होती थी, इसलिए तो पकड़ के इतना दूर ले जाके जेल में बंद किया गया। और जो लोग अंग्रेज के लिए खिदमत में मशगूल रहते थे तो जाहिर बात है कि उनको क्यों जेल में डाला जाता, बल्कि उनकी मजीद हौसला अफजाई की जाती और उनको कहा गया कि आप लोग बड़े जबरदस्त हैं और इस किस्म के मौलवी हमें बहुत सारे चाहिए, जो बस सिर्फ और सिर्फ हलवा की तरतीब के बारे में लगे रहें और इसके अलावा जो दीन के तमाम तकाजे हैं उनको पीछे छोड़ दिया जाए। इसलिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत मुबारका है कि आपने फरमाया, खुदा की कसम एक हाथ में चांद दे दो और दूसरे हाथ में सूरज दे दो तो भी अल्लाह ने जो पैगाम मेरे ऊपर नाजिल किया है मैं इस पैगाम से पीछे नहीं हटूंगा। और यही पैगाम जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हो रहा है मदीना मुनव्वरा के माहौल में, आप हजरात ये जानते हैं कि वहां पे जो पढ़े लिखे लोग थे वो यहूद कहलाते थे और वो तौरात के मानने वाले थे, हजरत मूसा अलैहि सलाम का नाम लेते थे। उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कि हम जहन्नम नहीं जाएंगे मगर कुछ दिन के लिए, लन तमस्सना नार इल्ला अय्यामा मादूदा। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदा, क्या कोई एग्रीमेंट हुआ है या मुआहदा हुआ है, दिखाइए किधर है। उन्होंने कहा, नहनु अबनाउल्लाहि वाहिद्दाउ, हम अल्लाह की औलाद हैं और हम अल्लाह के पसंदीदा लोगों में से हैं। अल्लाह ताला ने कहा, कुल फलिमा तक्तुलूना अंबिया अल्लाह मिन कबल, अगर तुम अल्लाह के इतने करीबी हो तो अल्लाह के रसूलों का कत्ल क्यों किया तुमने। वकालत यहूद यदुल्लाह मगलूला, और यहूद कहते हैं कि अल्लाह का हाथ बंधा हुआ है, लयाज बिल्ला गुल्लत अईदीहिम, अल्लाह ने फरमाया इनके हाथ बंधे हुए हैं, वो लुहिनु बिमा कालू, और ये जो कह रहे हैं इसकी वजह से इन पे लानत और फिटकार बरस रही है। सयकूलु सुफहाउ मिनन्नास मा वल्लाहुम, बेवकूफों की एक जमात आपसे कहेगी कि आप कभी बैतुल मकदस की तरफ रुख करते हैं और कभी काबा मुशर्रफा की तरफ रुख करते हैं। वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, आसमान और जमीन मशरिक और मगरिब चार दांगे आलम ये अल्लाह के हैं, तुम जिधर होगे अल्लाह को पालोगे। और या अय्युहल लजीना उतुल किताब आमिनु बिमा नज़लना मुसद्दिकन लिमा मअकुम, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने खिताब फरमाया, ऐ वो लोगों जिनको किताब दी गई है इससे पहले, ईमान ले आओ इस किताब के ऊपर। और इस किताब की जो खूबियां हैं और क्वालिटीज हैं उनमें से एक बहुत बड़ी यह है कि ये तुम्हारी तस्दीक कर रही है। गुज़िश्ता सबक में यह बात हो चुकी है कि अगर तुम कुरान के मुनकर हो तो हकीकत में तुम तौरात के भी मुनकर हो और हजरत मूसा के भी मुनकर हो, इसलिए कि कुरान करीम खुद कहता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलीम थे और अल्लाह ताला ने उनको बड़े कमालात अता फरमाए थे, और ये मूसा जिनका तुम नाम लेते हो इस मूसा के बारे में कुरान करीम क्या कह रहा है। कुरान करीम कहता है, वलकद जाकुम मूसा बिल बय्यिनाते, इससे पहले भी आपके पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाज़ह निशानियां लेकर आए थे। क्या निशानियां थी? कुरान करीम में दूसरे मकाम पे इसकी तफसीर मौजूद है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास गए और उनसे कहा कि अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल हूं मैं, अल्लाह की तालीम मेरे पास मौजूद है, आपको बेहतर यह है कि आप मेरे दी हुई तालीमात पे और शरीयत पे ईमान ले आए। फिरौन ने बड़ा बुरा माना, नाराज भी हुआ, एक जगह तो कहा वही नियाजुल ने कहा मूसा मशहूरा, ऐ मूसा मैं समझता हूं आप पे जादू हो चुका है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नियाजुल ने कहा फिरौन मशहूरा, ऐ फिरौन मैं समझता हूं तुम्हारी तबाही करीब आ चुकी है। कभी कभी जवाब तुर्की बतुर्की होना चाहिए, हमारे यहां उलमा इसको इल्जामी जवाब कहते हैं, ऐसा जवाब दे दिया जाए कि उसके बाद वो खामोश हो जाए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा کہ میرے پاس واضح نشانیاں موجود ہیں. قال ولو جئتك بشيء مبين قال فات به ان كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اور اپنا پہلو سامنے فرمایا تو اس میں سے اللہ تعالی کی طرف سے ایک نور روشن ہو گیا, روشنی روشن ہو گئی, اور قرآن کریم خود کہتا ہے من غیر سوء, اس روشنی کے اندر کوئی برائی نہیں تھی, کوئی بیماری نہیں تھی, کوئی عیب نہیں تھا, بلکہ یہ روشنی خالصتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بطور معجزے کی دی گئی تھی. اسی طرح حضرت کا معجزہ کہ جب فرعون نے یہ پلاننگ کی کہ حضرت موسیٰ بہت بڑے جادوگر معلوم ہوتے ہیں تو جادو کا جواب جادو سے دیا جائے, اور اس نے ساحروں کو جمع کیا, بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا, اور کہنے لگا کہ دن کے دن جمع ہوں گے, وہی احشر الناس ضحا, صبح کے وقت میں سارے لوگ آ جاؤ اور ہم یہاں پہ مقابلہ کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی اور کہا کہ یہ اجدہے موسیٰ کو کھا جائیں گے. وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی مبارک پھینکی اللہ کے حکم سے, اور وہ ایک ایسا بڑا اجدہا بن گئی کہ تمام جادوگروں کے جو سانپ تھے اور ان کے اجدہے تھے ان کو یہ کھا گئی. اور جادوگر بڑے حیران ہوئے کہ جادو کے اندر جو حقیقت ہوتی ہے اور جو مٹیریل ہوتا ہے وہ کم از کم باقی رہتا ہے, یہ جادو نہیں ہے, یہ اللہ کی مدد و نصرت ہے, اس لیے کہ جن رسیوں سے اور جن ڈنڈوں سے ہم نے سانپ بنائے تھے وہ رسیاں اور وہ ڈنڈے بھی جادوگروں کو واپس نہیں ملے, بلکہ وہ ختم کر دیے گئے. اور اللہ تعالی کے حکم سے جو لاٹھی سے اجدہا بنا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, وہ سب کے سب کو کھا گیا. اور آخر میں مفسرین کہتے ہیں کہ میدان میں, اسٹیڈیم میں وہ چکر لگاتا تھا, ہے کسی میں ہمت اور زور تو آئے سامنے. یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسی نشانیاں عطا فرمائی تھی کہ ان نشانیوں کے مقابلے میں یہ کہنا کہ یہ اللہ کے رسول یا نبی نہیں ہے, یہ کفر تھا اور گناہ تھا. اور اسی دوران میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آپ کو عظیم وضاحت کے ساتھ نشانیاں عطا فرمائی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور بلایا جاتا تھا, اور کوہ طور پہ وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کرتے تھے, اور اللہ کی طرف سے انسان کی ہدایت کے لیے نازل ہونے والی تعلیمات اس کا حصول فرماتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے کوہ طور پہ, اور ان لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں آپ پہ یقین نہیں ہے, آپ کہاں جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. 70 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے چلے, اور پیچھے سے انہوں نے کیا کیا کہ ان کے درمیان میں ایک جادوگر سامری, اس نے حضرت جبرائیل کے جو سواری تھی اس کے قدم کی مٹی اٹھا لی, اور وہ مٹی جو ہے اس سے اس نے ایک ایسا بچڑا بنایا, ایک گائے کا بچہ اس نے ایسا تیار کیا جو دیکھنے میں سونے کا لگتا تھا اور اس میں سے آوازیں بھی آتی تھی گائے کی, اور بنی اسرائیل سے کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ, یہ تمہارا بھی خدا ہے اور یہ موسیٰ کا بھی خدا ہے, اس کی عبادت کرو. فنسی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ظالم حقیقت بھول گیا, حقیقت سے ہٹ گیا اور اصل بات اس کو پتہ نہیں چلی. حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے, اور بجائے اس کے کہ ان کے اعمال اچھے ہو چکے ہوتے, وہ ترقی کر چکے ہوتے, دیکھا کہ سارے کے سارے بنی اسرائیل والے وہ ایک بچڑے کے آگے پیچھے ہو رہے ہیں, اور بچڑے کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارا خدا ہے, العیاذ باللہ واستغفر اللہ. یہ خواہش کہاں سے پیدا ہوئی تھی یہ جاننا بھی ضروری ہے. آخر ہوا کیا تھا کہ ان کو بچڑے سے اتنی محبت ہو گئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کے دریائے شور سے آگے نکلے تو وہاں پہ انہوں نے قوم پائی, اور وہ قوم جو تھی وہ بتوں کی عبادت کرتی تھی، یہ ساری گڑبڑ یہاں سے شروع ہوئی ہے. اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑے عجیب لوگ ہیں کہ انہوں نے قسم قسم کے خوبصورت قسم کے بت بنا رکھے ہیں اور ان بتوں کے سامنے یہ جھکتے ہیں. کہنے لگے قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہاً کما لہم آلہا، اے موسیٰ جیسے ان کے پاس قسم قسم کے بت ہیں ایسے ایک بت ہمارے لیے بھی بنا دیجئے. یہاں سے ان کے دل میں یہ دعیہ پیدا ہوا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی چیز ہونی چاہیے، کوئی مٹیریل ہونا چاہیے، کوئی بت اور کوئی تماشا ہونا چاہیے، اس کے آگے پیچھے ہم ہوں اور اس کو سجدہ کریں تو اس کی عبادت کریں گے تو مزہ آئے گا. اور یہ وجہ ابلیس کی طرف سے یہ خناس ہمیشہ موحد کے دل میں ڈالا گیا یا اس پہ حملہ کیا گیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته، جب بھی رسول اور پیغمبر کوئی تعلیم آگے لے کے جاتے ہیں تو شیطان ابلیس اس میں اپنی طرف سے ضرور کوئی شرارت کرتا ہے. آج آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں ایسے مسالک اور مذاہب موجود ہیں جو دین کا نام لیتے ہیں، جو اسلام کا نام لیتے ہیں، جو قرآن کا نام لیتے ہیں اور جو رسول سے محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات، ان کے اعمال، ان کی عبادات، ان کے اخلاق جب آپ سر سے پاؤں تک دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ اونٹ اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، کوئی بھی چیز سنت کے مطابق نہیں. یہ ہے وہ قرآن کریم کا موقف کہ خالص دین کو اپنانا ہوگا اور حنفاء ویقیم الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، نماز پڑھنی ہوگی، زکات دینی ہوگی، وذلک دین القیمہ، اور یہی اصل اور مضبوط دین ہے. لیکن اس کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ حنفاء بنیں گے. حنفاء جمع ہے حنیف کی، اور حنیف کہتے ہیں کہ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، منافقت نہیں چلے گی. اور اسی طرح تمام اہل دین اس بات پہ متفق ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حنیف کہا ہے، اس لیے کہ وہ ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم کی بدعت سے، ہر قسم کی رسم سے اور ہر قسم کے بے دینی سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر کے ایک اللہ کی عبادت میں مشغول ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، ابراہیم بہت بڑے پیغمبر تھے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے قدردان تھے اور حنیف تھے. حنیف ہونے کے لیے ایک مسلمان پہ لازم ہے کہ وہ قرآن اور سنت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ اور فقہ کا متبع ہو جائے، رسومات اور بدعات اور بے دینیات اور شرک سے اپنے آپ کو دور کر لے، تو جا کے اس کا ایمان وہ خالص اللہ کے لیے ہوگا. ورنہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اللہ تعالیٰ ضرور واضح فرما دیں گے ان کو جو سچا ایمان لے کے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ضرور واضح فرما دیں گے ان کو جو منافق ہیں. اور ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت ویسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، اور اللہ تعالیٰ واضح نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ بالکل سامنے نہیں لے کے آئیں گے ان لوگوں کو جو دین کے لیے تکلیفیں اٹھاتے ہیں اور ان کو جو دین کے لیے صبر کرتے ہیں، دین کے لیے اپنے آپ کو ایثار کرتے ہیں. ويؤثرون على انفسهم، اگرچہ اپنے دل میں ضرورت ہے لیکن اللہ کے دین کے اوپر جو ترجیح دیں گے وہ ہیں اصل ایمان والے. بہرحال یہ بنی اسرائیل، ان کی یہ عجیب و غریب اور بیکار قسم کی خواہش پوری ہوئی اور ان کے سامنے ایک بچڑا لایا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم لوگ حضرت موسیٰ کا نام لیتے ہو، حضرت موسیٰ کو ہم نے کوئی طور بلایا اور تم نے پیچھے جو ہے وہ بچڑے کی عبادت شروع کر دی. وان تم ظالمون، اور یقیناً تم بہت بڑے ظالم تھے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے بہت پکا وعدہ لیا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے کوہ طور کو اٹھا لیا تھا تمہارے اوپر. جب بنی اسرائیل کی شرارت اور بنی اسرائیل کی بدتمیزی حد سے آگے بڑھ گئی تو ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے فرمایا، یہ جو پورا کا پورا پہاڑ ہے کوہ طور کا، یہ ان کے سروں کے اوپر لٹکا دو. اور پھر ان سے وعدہ لیا گیا کہ کیا تم سیدھے ہوتے ہو یا نہیں، اور اللہ کی تعلیمات کو اپناتے ہو یا نہیں. خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جو ہم تمہیں دے رہے ہیں یہ تم لوگوں کو قبول کرنا ہوگا اور مضبوطی کے ساتھ قبول کرنا ہوگا. ایک ترجمہ یہ ہے کہ طاقت کے ساتھ قبول کرو، یعنی اگر دین کے مقابلے میں کوئی رکاوٹ بنے تو طاقت کا استعمال بھی جائز ہے. اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ قوت کے ساتھ دین کو اپنا لو، ادھر ادھر دوبارہ نہیں ہونا، خبردار. اور اب جو تمہارے لیے اصلاح کا سامان کیا گیا ہے، اس کے بعد تمہیں گمراہ ہونے کی کوئی گنجائش نہیں. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اور غور سے سننا جو اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے. قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، تو یہ کہنے لگے کہ ہم نے سنا بھی اور ہم یہ نہیں کر سکتے. عَلَيَّاذَ بِاللَّهِ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ، زبان سے تو یہ کہنے لگے کہ ہم بالکل سن چکے ہیں اور یہ تعلیمات ہم نے اپنا لی ہیں، لیکن جب زبان حال ہوتی ہے، ایک انسان کا اپنا عمل ہوتا ہے، طور طریقہ ہوتا ہے، فرمایا اس حساب سے اگر دیکھا جائے وَعَصَيْنَا، تو تم لوگ زبان حال سے یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ نے جو اسلام اور اللہ نے جو پیغام نازل کیا وہ ہم نہیں مانتے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور ان کے دلوں میں اس بچھڑے کی محبت پلا دی گئی تھی. انسان کو جب کسی چیز کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور وہ ایمان اور اسلام کی تعلیمات سے بیگانہ ہوتا ہے، تو وہ اپنی خواہشات میں اس حد تک چلا جاتا ہے کہ نہ کسی دوسرے انسان کی عزت و آبرو اور نہ کسی دوسرے کا مال، نہ اللہ کا خوف، کسی چیز کی اس کے پرواہ نہیں ہوتی. فرمایا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور ان کے دلوں میں جو بچھڑے کی محبت تھی وہ سرایت کر چکی تھی، اور یہ بہت زیادہ اس کی محبت میں مبتلا ہو گئے تھے. اس سے اندازہ لگائیے کہ کوہ طور سر پہ موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام خود موجود ہیں، اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے اور یہ سن بھی چکے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہم سے نہیں ہوگا، یہ جو بچھڑا ہے یہ ہمیں بہت پیارا لگتا ہے. عَلَيَّاذَ بِاللَّهِ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ بِكُفْرِهِمْ، اور یہ ان کے جو یہ حالت ہوئی تھی یہ ان کے کفر کی وجہ سے ہوئی تھی. قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانُكُمْ، آپ فرما دیجئے بہت ہی برا ہے یہ ایمان جو تمہیں کہہ رہا ہے. ان کم تم مومنین، اگر واقعی تم ایمان والے ہو، تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم جنتی ہیں، تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ کے قریب ہیں، اور تم کہتے ہو کہ ہمیں اگر سزا بھی ملی تو چند دن کی ملے گی، تو آخر تم اپنے آپ کو ایمان والا کہہ رہے ہو. یہ کون سا ایمان ہے جو بچھڑے کی عبادت کرتا ہے، اور یہ کون سا ایمان ہے جو حضرت موسیٰ کی موجودگی میں بچھڑے کی محبت میں مبتلا ہے اور اللہ سے کہتا ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، واحد اللہ کی عبادت، ہمیں بچھڑے سے بہت محبت ہے. تو جو مدینہ اور عرب کے یہود تھے، وہ تو بچھڑے کی عبادت نہیں کی تھی انہوں نے، لیکن وہ اپنے آباؤ اجداد کو حق پہ سمجھتے اور کہتے تھے. اور یہ ظاہر بات ہے کہ وہ اسی لیے یہودیت پہ قائم تھے کہ انہیں اپنے بڑوں کے حق ہونے کا یقین تھا. قرآن کریم ان سے کہہ رہا ہے کہ آخر تم جن لوگوں پہ اعتماد کر رہے ہو اور جن کو اپنا بڑا کہہ رہے ہو، جن کی وجہ سے اپنے آپ کو جنتی کہہ رہے ہو، ان کی حالت یہ ہے، تو تم کیسے ان کو حق پہ سمجھ سکتے ہو. یہ ہے آیت کی صحیح تفسیر. قل، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ، تو اگر واقعی تم جنت کے ٹھیکے دار ہو اور اگر واقعی تمہیں اللہ سے اتنی محبت ہے اور واقعی تمہیں آخرت میں بہت کچھ انعامات ملیں گے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، خالصتا من دون الناس، اور یہ ہیں بھی صرف تمہارے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. قرآن کریم میں یہ ساری آیات موجود ہیں. فتمنوا الموت، تو پھر یہاں کیا کر رہے ہو، دنیا کے اندر موت کی تمنا کرو اور جلدی کرو. ان کنتم صادقین، اگر واقعی تم سچے ہو. کیسا عجیب و غریب قرآن کا چیلنج ہے، اور ایسے لاجواب کرنے والا چیلنج ہے کہ اگر تم لوگوں کو اس دنیا سے کوئی پیار محبت نہیں ہے اور تم کہتے ہو کہ نحن ابناء اللہ واحد باؤ، ہم تو اللہ کی اولاد ہیں یا اللہ کے قریبی دوست ہیں، تو پھر یہاں پہ یہ روئے زمین کی ذلت میں، مٹی میں، آزمائشوں میں کیا کر رہے ہو؟ چاہیے کہ تمہیں اللہ سے ملاقات کا جلد شوق ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ تم سب کے سب موت کی تمنا کر لو. مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی اس آیت کا ایسا روب ان کے دل میں بیٹھا کہ وہ آسمان و زمین ادھر ادھر ہو گئے، لیکن وہ اپنی زبان پہ یہ کلمات نہ لا سکے کہ ہم مر جائیں، اور مرنے کی تمنا نہیں کرتے تھے. اور قرآن کریم خود جواب دے رہا ہے، یہ کیا جواب دیں گے جو بچڑے کی عبادت کرتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کا نام لینے کے باوجود حضرت کے گستاخ ہیں. وَلَيَّ تَمَنَّوْهُ عَبَدًا، کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس وجہ سے جو ان کے عمل ان کے ہاتھوں میں آگے بھیجے ہیں. اللہ سے ملاقات کا شوق تو اس کو ہوگا جو اللہ کا فرما بردار ہو، جو اللہ کا نیک بندہ ہو، جو ایمان والا ہو، جو اللہ کی کتاب اور رسول پہ ایمان رکھتا ہو، جو اللہ کے دین کا چور ہو، یا جس کسی نے شرک کیا ہو، جس کسی نے اللہ کی انبیاء کو قتل کیا ہو، جس کسی نے اللہ تعالی کی نعمتوں کی ناشکری کی ہو، وہ تو اللہ کے قریب جانے سے ڈرے گا. اس کو یقین ہے کہ مجھے سزا ملے گی. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کے کرتوت ان کو معلوم ہے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالی خوب جانتے ہیں کہ کون ظلم کر رہا ہے، حد سے آگے بڑھ رہا ہے. اللہ تعالی کے نیک بندے جب ان کا وقت وفات آتا ہے اور جب ان کا اللہ سے ملاقات کا وقت آتا ہے تو وہ پریشان نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنے محبوب سے ملاقات کی وجہ سے خوش ہوتے. ہماری تاریخ بری پڑی ہے اسلاف میں اور بڑوں میں کہ جب بھی کسی کے وفات کا وقت آیا یا جب بھی کسی کو پتہ چلا کہ وقت قریب ہے تو اس نے اللہ تعالی کی ملاقات کے شوق کا اظہار کیا ہے. اللہم انت الرفیق الاعلی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں یہ دعا فرماتے تھے، اے اللہ آپ ہی سب سے بلند اور بہتر دوست ہیں، آپ کی محبت میں آنا چاہتا ہوں، آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں. ہمارے مسلک کے بہت بڑے امام حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ بنوری ٹاؤن میں میٹنگ میں موجود تھے، اور میٹنگ تھی مسئلہ زکوٰۃ کے حوالے سے. ضیاء الحق مرحوم نے بینکوں کو اجازت دی تھی کہ آپ سب کے سب جو ہیں وہ زکوٰۃ لیں گے مسلمانوں سے، خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے. حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ کا یہ مسلک اور یہ موقف تھا کہ یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمانوں کا یہ اجماعی فیصلہ ہو چکا ہے کہ اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ وہ حکومت والے لے سکتے ہیں، اموال باطنہ کی زکوٰۃ وہ حکومت والے نہیں لے سکتے، وہ مسلمان خود لیں گے. یہ مسئلہ تفصیلی ہے، انشاءاللہ آپ تفسیر میں آئیں گے رمضان اور شعبان میں تو سامنے رکھیں گے. اور اس میٹنگ کے دوران میں حضرت نے پیچھے ٹیک لگایا اور جب لوگوں نے دیکھا تو حضرت کی روح پرواز کر چکی تھی. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ جمعے کی نماز حضرت نے خود یہاں پہ پڑھائی اور ہفتے کی شام تک باقاعدہ مدرسے میں موجود تھے، نگرانی فرما رہے تھے. اور جس دن یہ سانحہ ارتحال ہوا ہے، خدا کی قسم کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا سانحہ آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے محبوب افراد ان کو ایسے ہی بغیر کسی تکلیف کے چند ہی لمحات میں سفر کرا دیا جاتا ہے. اور جو اللہ کا گناہگار ہو، کافر ہو، اور جس کو وہاں پہ بہت زیادہ تکلیف درپیش ہو، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، نام لینے مناسب نہیں ہوتے. کتنے سالوں سے مستر برق پہ پڑے ہوئے ہیں، نہ جان صحیح سے آتی ہے نہ جان صحیح سے نکلتی ہے، ایک تکلیف و آزمائش ہے دنیا کے اندر. کل موت و بغیرکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی سے عذاب تمہارا شروع ہو چکا ہے. الحاظ باللہ واستغفر اللہ. اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے. تو یہود کو یہ کہا گیا کہ اگر تم واقعی اتنے زبردست ہو اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا وی آئی پی سٹیٹس ہے تو چاہیے کہ تم سب کے سر موت کی تمنا کرو اور ایک ایک کر کے مر جاؤ تاکہ جلدی پہنچو ادھر، وہاں تمہارے لیے بڑے بڑے انعامات رکھے ہیں. قرآن نے کہا کبھی بھی یہ ایسا نہیں کریں گے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں ظالموں کو. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور یقیناً آپ پائیں گے ان کو سب سے زیادہ لالچی زندگی کا. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکین میں سے بھی، کیونکہ مشرک تو آخرت پہ ایمان ہی نہیں رکھتا. مشرک کہتا ہے کہ جو مزے ہیں، جو چرچے ہیں، جو کچھ کرنا ہے بس یہی ہے، اور جو کچھ ہے بس یہیں پہ کر لو، آگے کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری تو ہڈیاں بھی پاؤڈر ہو جائیں گی تو کون ان کو اٹھائے گا. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، تو مشرک جو ہے وہ آخرت پہ کوئی ایمان نہیں رکھتا. یہودیوں تم تو مانتے ہو کہ آخرت قائم ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مشرک سے بھی زیادہ زندگی کے لالچی تم ہو. مشرک مرنے کی تمنا کرے گا لیکن یہودی مرنے کی تمنا کبھی بھی نہیں کرے گا. فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ زیادہ لالچی ہیں عمر کے حوالے سے شرک کرنے والوں سے بھی زیادہ. نہ پا عمر مڑے دلشتا، نہ پا مال، نہ پا مینا مڑے دلشتا، نہ پا سوال. پشتوں کا شعر ہے کہ چار چیزوں سے انسان کبھی سیر نہیں ہوتا، نمبر ایک عمر، نمبر دو مال، نمبر تین محبت، نمبر چار سوال یعنی دعا کرنا. یہ چار چیزیں ایسی ہیں، ہاں جس کو اللہ تعالیٰ ایمان عطا فرما دے. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، وہ ایمان کی ہدایت اور روشنی کی وجہ سے بچ جاتا ہے. تو یہ جو یہودی ہیں یہ مشرکین سے بھی زیادہ عمر کے حوالے سے لالچی ہیں اور موت سے ان کو بہت ڈر لگتا ہے. یود احدہم، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے، لو یعمر الف سنہ، کاش کہ ہماری زندگی 1000 سال ہوتی. سوال یہ ہے کہ 1000 سال کے بعد کیا کرنا ہے؟ پھر بھی مرنا ہے؟ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو کہاں جائیں گے. 1000 سال دنیا کی زندگی، حضرت نوح علیہ السلام کی 1350 سال کی قریب عمر ہے. اور کہتے ہیں کہ کسی کو خواب میں آئے، پوچھا کہ حضرت اتنی طویل عمر ہے، تنگ نہیں ہوئے؟ فرمایا نہیں، کمرے میں ایک دروازے سے داخل ہوا، ابھی صحیح سے بیٹھا بھی نہیں تھا کہ مجھے کہا چلیے وقت پورا ہو چکا ہے. یہ حقیقت ہے دنیا کی عمر کی. وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اور نہیں ہے یہ بچ سکنے والے اللہ کے عذاب سے اگر ان کو 1000 سال عمر بھی دے دی جائے. واللہ بصیر بما یعملون، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں اور اللہ کی نظر میں ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ شرک بھی کریں گے، یہ لوگوں کو بیوقوف بھی بنائیں گے، اور یہ اللہ کی دین کو تبدیل بھی کریں گے، اور اس کے بعد یہ جنت کے حقدار بھی ہوں گے. فارسی میں کہتے ہیں ہر روز عید میز کے حلوہ خورت کسے، ہر دن عید نہیں ہوتی کہ حلوہ ملے گا، بلکہ ان سب چیزوں کا حساب کتاب بھی دینا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ کافر و مشرک جو بت پرستی کرتا ہے، نہ اس کا اللہ پہ ایمان ہے، نہ اس کا آخرت پہ ایمان ہے، نہ اس کا آسمانی کتاب پہ ایمان ہے. لیکن تم تو آسمانی کتاب کو بھی جانتے ہو، اللہ کے رسول کو بھی جانتے ہو، اور آخرت کے ہونے کا یقین بھی ہے، تو پھر یہ آخرت سے اتنا زیادہ ڈر کیوں لگتا ہے؟ پتہ چلا کہ تم صحیح راستے پہ نہیں چل رہے. اور صحیح راستہ اسلام ہے، صحیح راستہ قرآن ہے. اس راستے پہ جب تک کوئی نہیں آئے گا اس کی کامیابی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمدللہ رب العالمین. نسألک مجیبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من کل اثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا حاجة الا قضيتها، يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. فإنه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، وإنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك كل خير سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عليك تكلان وأنت المستعان. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے، بیماروں کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے، پریشان حالوں کی اللہ تعالیٰ مدد و نصرت فرمائے، حاضرین مجلس کی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمائے، جو مرحومین ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ہمارے اور آپ کے عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں، احباء میں جو بیمار ہیں، کسی عذر میں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزائن سے ان کی مدد فرمائے. ہمارے محترم انور شاہ آفریدی بھائی کی والدہ کچھ دن قبل انتقال فرما چکی ہیں، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کے درجات بلند فرمائے، تمام اہل خانہ کو صبر جمیل نصیب فرمائے. افغانستان کے اندر جو ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے اور ایک آسمانی آفت زلزلے کی صورت میں آئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کا مداوا فرمائے، اپنے غیب کے خزائن سے ان کی مدد و نصرت فرمائے، اور شہداء کو سعداء بنائے، زخمیوں کو جلد صحت عطا فرمائے. ہمارے پاکستان کے حالات اللہ تعالیٰ جلد بہتر فرمائے. سیاستدانوں کی ناکردنیوں سے اور ان کی حماقتوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے اس وطن عزیز کو محفوظ اور معمون فرمائے. اور اے اللہ، جہاں مسلمان کے لیے فائدہ ہو اور جہاں اسلام کے لیے فائدہ ہو اور جہاں اس روئے زمین کے لیے خیر ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ فیصلے آسان فرما دیں. میرے لیے بھی دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ تمام قسم کے آزار سے حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ مزید علم و عمل رو بترقی فرمائے، تعطل سے اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے آزمائشوں سے بچائے. ہمارے جامعہ احسن المدارس میں الحمدللہ مدرسے کی دینی کام کا کام شروع ہو چکا ہے، جس کا ابتدائی مرحلہ تعمیر ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزائن سے مدد فرمائے، اور تمام دعائیں قبول فرمائے، مشکلات آسان فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مصیبتوں سے بچائے، فتنوں سے بچائے، آفات سے بچائے، اور کفر سے بچائے، شرک سے بچائے، بدعات سے بچائے، رسومات سے بچائے. اور اے اللہ، ہمیں سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. جو طلباء اور علماء جامعہ عربیہ احسن العلوم سے منسلک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے علم و عمل کی ترقیات آسان فرمائے. ہمارے جامعہ کے تمام عملہ ہیں، تمام ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے خیر و عافیت کے فیصلے فرمائے اور ان کو خوب توفیق عطا فرمائے. اور تمام دعائیں آنے والے ایام، اللہ تعالیٰ تمام مراحل، حجاج کا حج، ہماری قربانی عید، اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و احسان سے آسان فرمائے، قبول فرمائے، مقبول فرمائے. اور اے اللہ، گناہ معاف فرما دیجیے، ہم بہت کمزور ہیں. اے اللہ، آپ کی مغفرت کے طلبگار ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دیجیے. قبر کو جنت الفردوس کا باغ بنا دیجیے. منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں ثابت قدمی عطا فرما دیجیے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے لواء الحمد کے نیچے آپ کے امتی کے ہونے کی حیثیت سے جگہ عطا فرما دیجیے. آپ کے دست اقدس سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما دیجیے. اور اے اللہ، جنت میں انبیاء و صلحاء و صدیقین اور شہداء کی معیت میں ہم اور آپ کو، سب مسلمانوں کو مقام عطا فرما دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.